الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ألا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال باري المسموكات داهي المدهوات جبار العرزين والسماوات سبوح قدوس رب الملائكة والروح طاووس الكبرياء والهمام الجبروت عن نبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الرسول المصدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم قل هل من شركائكم من يبدع الخلق ثم يعيده قل الله يبدع الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون صلوا آج ساتویں محرم ہے اور ساتویں محرم یعنی ساتویں تقریر عنوان ہے مبدا اور معاد. کوشش سی کوشش ہے اور ایک مسلسل میں خاص طور پر اپنی ذات میں ایک ایسی سعی کر رہا ہوں جس کے نتیجے میں ہمارے نوجوان خاص طور پر اس کو سمجھیں. اس تعلق سے اگر کوئی مطالعاتی دورہ قائم کر سکتے ہیں, کوئی ایسا اسٹڈی سرکل تشکیل دے سکتے ہیں کہ جس میں اس بات کو آگے بڑھایا جائے کہ ہم جو کچھ بھی یہاں کہہ رہے ہیں وہ آپ اپنی ان نشستوں میں نہ صرف یہ کہیں بلکہ اس کو آگے بڑھائیں اور دیکھیں کہ اس میں کیا کیا امکانات ہیں جو مجھ سے پوشیدہ ہیں اور آپ کے لیے حاضر ہیں. کوئی کہیں کسی بھی وقت یہ نہیں کہتا کہ گفتگو جامع ہے یا گفتگو مکمل ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ تحقیق پسند دل و دماغ وہ یہی کہنے میں عافیت سمجھتے ہیں کہ یہ ابتدا ہے, یہ آغاز ہے, آپ لازم ہے کہ اس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچائیں. چیزیں اسی طرح سے ایک کے بعد دوسرے تک اور دوسرے کے بعد آنے والی نسلوں تک پہنچتی رہی ہیں اور پہنچتی رہیں گی. ہم جس کوشش میں اپنے آپ کو پا رہے ہیں اس میں یعنی یہ دعویٰ تو نہیں ہے کہ آپ خاص طور پہ نوجوان 100% اس کو درک کرتے ہوں گے اور 100% اس تعلق سے مطمئن ہوتے ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ذہن چونکہ مائل بپرسش رہتا ہے ہما وقت, یہ ایک جیتے جاگتے ذہن کی تعریف ہے کہ ذہن وہ جو ہر آن پرسش پمائل ہو پرستش سے زیادہ، یعنی بیدار مغز اس کو کہتے ہیں کہ جس کی طبیعت میں سوال قائم کرنا ہو، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طرح سے ہم کوئی بھی سوال کر دیں اور نتیجے میں کوئی بھی جواب ہو، نہیں، سوال کے قائم ہونے کے لیے بھی کچھ پیرامیٹرز ہیں، اس تعلق سے بھی کچھ حدود کو معین کیا گیا ہے. مسئلہ یہ، یا مجھے اجازت دیجئے کہنے کی، کہ مبدأ اور معاد پر بغیر پڑھے ہوئے، بغیر کسی سورس کو جانے ہوئے کوئی سوال قائم کر دے، کیا وہ سوال یا وہ پرسش کی منزل بہتر ہوگی یا وہ منزل زیادہ بہتر ہوگی جہاں پر آپ کے پاس جو بھی اویلیبل مٹیریل تھا یا ہے اس کے نتیجے میں آپ نے کہا میں نے یہ کچھ پڑھا، نتیجے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کون سی صورت بہتر ہوگی؟ ظاہر ہے کہ عقل مند یہی کہیں گے کہ ہاں کچھ نہ پڑھنے سے کچھ پڑھنا بہتر ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر کچھ پڑھنا بہتر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ کے پاس اویلیبل مٹیریل ہے، جو کچھ بھی آپ کے پاس یوں سمجھیے کہ کتابوں کی صورت میں یا رسائل کی صورت میں مواد مہیا ہے، آپ اس کو پڑھ کر ایک صورت سوال قائم کر سکتے ہیں اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے میرا محدود علم، اس کے نتیجے میں میں یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں. تو اچھا بتلانے والا وہ بجائے اس کے کہ براہ راست جواب دے دے، وہ اس کے اسٹڈیڈ مٹیریل کو ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد وہ یہ کہے گا کہ ابھی یہاں کمی ہے، یہاں کمی ہے، یہاں کمی ہے، ان چیزوں کو اور پڑھنے کی ضرورت ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ایویلیویشن، پھر اس کے نتیجے میں یہ کہا جائے کہ ہاں ابھی تم نے مبادیات میں ابتدا ہی میں ان ریفرنسز کو چیک نہیں کیا، اور اگر کر لیا ہے تو دیکھو اب آگے بڑھ کر تمہارا انٹرمیڈیٹ لیول جو ہوگا اس میں تم کو ان چیزوں کو درک کرنا ہوگا، اور آخری لیول جس کو آپ ہائیسٹ لیول کہتے ہیں اس پہ یہ کہا جائے کہ اب یہاں پر تمہیں پہنچنا ہوگا. مثلا یہ کہ مبدأ اور معاد کے تعلق سے کوئی اگر سوال قائم کر دے بغیر پڑھے ہوئے اور اس کو جواب دینے والے عبد الکریم شہرستانی کی ملل و نہل سے جواب دینے کی کوشش کریں تو کیفیت یہ ہوگی کہ پڑھنے والا تو بہت دور، جو بتلا رہا ہے وہ اس سے زیادہ دور، فکر میں کوئی باہمی ربط قائم نہیں ہو سکتا، کمیونیکیشن کی کوئی صورت پیدا نہیں ہو سکتی. ہاں ذرا سی دیر کے لیے آپ نے اپنے تبحر علمی کو تو قائم کر دیا، مگر وہ تبحر علمی کسی کام کا اس لیے نہیں ہے کہ سمجھنے والے کی فہم ابھی کوتا ہے، کم ہے، وہ تو مبادیات سے واقف نہیں، آپ اس کو منتہیات کی طرف لے کر جا رہے ہیں، وہ ابتدا سے واقف نہیں، آپ انتہا کی خبر دے رہے ہیں. اسی لیے علم کو زینہ بزینہ طے کرنا مناسب ہے. زینہ بزینہ طے کرنے میں گرنے کا احتمال نہیں ہوتا، زینہ بزینہ طے کرنے میں اپنے آپ کو کسی ایسی منزل پر انسان نہیں پاتا کہ وہ گر گیا اور زخمی ہو گیا، بلکہ تدریجن اس کا کسی سمت میں بڑھنا کم از کم ایک بات کی دلیل ہے کہ کبھی نہ کبھی منزل آشنا ہو جائے گا. اب اگر یہ فکر آپ کے پیش نظر ہے تو یہی میرا بھی ظاہر ہے کہ مقدمہ ہے، اور نوجوانوں کے تعلق سے آغاز میں ابتدا میں میں یہی کہتا ہوں، کسی بھی شے کے حصول میں جلدی کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت سوسائٹی کا ڈائلما یہ ہے کہ آنے واحد میں دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہی رات میں اگر علم حاصل کرنا چاہتا ہے نوجوان تو چاہتا ہے کہ حاصل ہو جائے، کسی کیریئر میں آنا چاہتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس منزل پہ پہنچ جائے، کسی بہترین نوکری تک اگر نگاہ رکھتا ہے تو وہ ایک ہی رات میں مرحلہ طے ہو جائے، یعنی کچھ ایسی بے صبری کا زمانہ آ گیا جس میں اب ہم تحمل سے ناواقف ہوتے چلے۔ نتیجے میں یہ ہوا کہ جس نے پہلی ہی سیڑھی کو طے نہ کیا ہو اور چوتھی سیڑھی پر جست لگانا چاہتا ہو تو وہاں کیفیت یہ ہوتی ہے کہ علم سے عدم واقفیت، تجربے سے عدم واقفیت، اور نتیجہ یہ کہ یہ تین زینوں کو پھلانگنے کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو آؤٹ آف پلیس محسوس کرنے لگے۔ ان باتوں کو ذہن نشین کیجئے، یہ میرے عنوان کا حصہ ہے اور یوں سمجھ لیجئے کہ ساتویں تقریر کا ایک چھوٹا سا انٹرو جس کو ہم مقدمہ کہتے ہیں وہ ہے۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، میری ملاقات ہوتی ہے، میری گفتگو ہوتی ہے، اور میں نے اکثر و بیشتر ان ملاقاتوں میں ذاتی نوعیت کی محسوس یہ کیا ہے کہ آنے واحد میں نوجوان وہ سفر طے کرنا چاہتا ہے جو مثلا ہمارے بزرگوں نے 40 برس میں طے کیا، 50 برس میں طے کیا۔ اس مجمع میں ایسے بزرگ بیٹھے ہیں کہ نوکری کی بات آ جائے تو وہ یہ کہیں کہ ہم نے یہاں سے 5 روپے سے ہم نے نوکری شروع کی اور اب ہم دیکھو کہاں پر ہیں۔ اس محفل میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو یہ کہیں گے کہ ہمارا مشاہرہ 250 روپے ہوا کرتا تھا اور ہم نے کہاں جا کے دیکھو اپنے آپ کو ریٹائر کیا ہے ان ٹرمز آف سروس، اس کو دیکھیے۔ یہاں اس مجمع میں ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں کہ جن کا آغاز ہی مثلاً 50,000 روپے سے ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ جہاں 50,000 روپے سے ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ غلط ہو رہا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹوٹل سوشل سسٹم، ٹوٹل سوشیو اکنامک کلچر جب آپ کا ڈیولپ ہو رہا ہے وہ فاؤنڈیشن کے بغیر ڈیولپ ہو رہا ہے، اس میں بنیاد نہیں ہے۔ عمارت تو نظر آ رہی ہے، اس عمارت کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اس میں قصور کس کا ہے؟ جب آپ کسی ریاست میں زندہ رہتے ہیں تو تقصیر اس کی ہوتی ہے کہ جو اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ حکمران ہے، حکمران کی پرسش ہے۔ شاید آج کے حکمران یہ بھولے ہوئے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مرکز میں ایک بڑے گھر میں رہتے ہیں اور ہمارا کام اس بڑے گھر میں رہنا ہے۔ وہ یہ بھول رہے ہیں کہ بڑے گھر تک پہنچنے کے لیے جن ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کی ضرورت تھی، اس میں ایک بچے کے مستقبل کو ایسا سیکیور کرنا تھا جس کے نتیجے میں اس کی آنے والی ساری نسلیں محفوظ رہتی۔ ایسی محافظت کا سامان نہیں کیا گیا۔ یہ سیاسی تقریر نہیں ہے، یہ سماجی گفتگو نہیں ہے، یہ حقیقت احوال ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ دل گواہی دے رہے ہیں، دماغ تسلیم کر رہا ہے، زبانیں آمادہ ہیں سب کچھ کہنے کی، مگر چونکہ نمائندگی آپ کی میں کر رہا ہوں تو فی الوقت میں بول رہا ہوں۔ اس لیے میری گزارش، چونکہ ریاست اپنے سسٹم میں فیل ہو چکی ہے، دوہراؤں اس جملے کو، چونکہ ریاست اپنے سسٹم میں ناکام ہو چکی ہے تو اب ذمہ داری فرد فرید کی ہے، ہم میں اور آپ میں، کسی مرد رشید کی ہے کہ وہ اپنے مقام سے اٹھے اور ایک ایسی صورت اختیار کرے جس میں ایک ایک بچہ، ایک ایک بچی اپنے اس مستقبل سے محروم نہ ہو جائے جس کا وعدہ قرآن مجید نے کیا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کوئی آپ کو ناگوار تو نہیں گزر رہی ہے؟ کہیں آپ ایسا تو محسوس نہیں کر رہے ہیں کہ میں کوئی بہت تکلیف دہ گفتگو کر رہا ہوں؟ میں حقیقت سے آپ کو نزدیک لا رہا ہوں۔ میرے پاس کوئی مزید ٹرینکولائزر نہیں ہے آپ کو دینے کے لیے. میں نہیں چاہتا کہ کسی قسم کی آپ جا کے یہاں سے زینکس استعمال کریں, لیگزٹینل استعمال کریں, میں نہیں چاہتا. میں اس سے باہر نکال رہا ہوں. قوتیں دو طرح کی ہیں جو کام کر رہی ہیں. ایک قوت یہ کہ ان کو نشے میں ایسا مبتلا کر دو, کبھی اقتدار کا نشہ, کبھی نوکری کا نشہ, کبھی باہر جانے کا نشہ, کبھی عیش و عشرت کا نشہ, اتنا مبتلا کر دو کہ یہ ماحول سے بے خبر ہو جائیں. یہ ماحول سے نہ صرف بے خبر ہو جائیں, اپنے آپ سے بے خبر ہو جائیں. یہ ایک کوشش, اور ایک کوشش ممبر سے یہ ہو رہی ہے کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ غلط ہے, اس لیے کہ ایسا کبھی نہیں ہوتا کسی بھی معاشرے میں ہستی بستی سویلائزیشن کو دوام دینے کے لیے جب تک ایک ایک فرد کے استقبال کو یعنی مستقبل کو سیکیور کرنے کی کوشش و کاوش نہیں ہوگی, اس وقت تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان میں محرومی سی محرومی رہے گی. کلام مجید کا معجزہ یہ ہے کہ اس نے ہمیشہ آپ کو آپ کی برائٹر سائیڈ دکھائی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہادی موجود ہے, ہدایت کرنے والا موجود ہے, رہبر و رہنما موجود ہے. یہاں برائٹر سائیڈ کا مطلب یہی نہیں کہ خوش فہمی میں قرآن مبتلا کرتا ہے. علم و عمل کی بنیاد پہ گفتگو ہو رہی ہے, تو ظاہر ہے کہ جہاں علم و عمل کی بنیاد پہ گفتگو ہوتی ہے تو وہاں پہ یہ کہنا کہ اچھے عمل کو آپ اگر انجام دیں گے تو ثواب 10 گنا ہے, اور اگر کوئی فیل قبی سرزد ہو جائے تو ایک کا نتیجہ ایک ہی سے ملے گا. اس کو میں کہتا ہوں برائٹر سائیڈ آف اسلام. یہ کوئی اور مذہب نہیں دیتا, یہ کوئی اور دین نہیں دیتا, یہ کہیں اور نہیں ہے. اس لیے کہ جیسے ہی آپ نے کہا ایک کے 10 ملیں گے تو وہاں پہ دوسرا دماغ چلتا ہے کہ پرسنٹیج کیا ہے, یہ کتنے فیصد ہے, منفیت کی صورت کیا ہے. نہیں, اس منفیت کو آپ میتھمیٹیکل کیلکولیشنز کے نتیجے میں قید کرنے کی کوشش نہ کریں, اس میں اس کی رحمانیت کو تلاش کریں, اس کی رحیمیت کو تلاش کریں, اس کے کرم کو تلاش کریں, اس کے فیض کو تلاش کریں. وہ کون ہے؟ وہ ہے جس نے خلق کیا ہے, اس کا اجارہ ہے, اس کا تصرف ہے, اس کی قدرت ہے. وہ جو چاہے کرے, جیسا چاہے کرے, جب چاہے کرے. اس کے تعلق سے آپ پر لازم نہیں ہے کہ آپ عدالت کو ڈھونڈیں کہ وہ یہ کیسے کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے, کیا ضرورت ہے کرنے کی. نہیں معلوم تقسیم کرنے والے کے پاس کب تک رہ جاتا ہے, دینے کے لیے کب ختم ہو جائے گا. آپ اس سلسلے میں پریشان نہ ہو, آپ پریشان نہ ہو. آپ کا سسٹم ختم ہونے والا ہے, وہ اس کا نظام باقی رہنے والا ہے. یہ ذرا سی بات میں نے اس لیے کی ہے کہ مبدا اور معاد کے تعلق سے جہاں کتابیں اٹھا کے دیکھتا ہوں, جہاں پر تحاریر کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں, جہاں پر مختلف رسائل پبلیکیشنز کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں, جہاں پر مختلف جرائد میگزینز کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں, میں محسوس یہ کرتا ہوں کہ مبدا اور معاد سے تو سب ہی یوں سمجھیے کہ اپنے آپ کو دور رکھے ہوئے ہیں, اس کا تذکرہ ہی نہیں کرتے نہ ہونے دیتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا, میں نے بہت سوچا اور میں نے اپنے نوجوانوں سے خاص طور پہ یہ کہا تھا ان تقاریر کے آغاز میں کہ برائے خدا آپ بھی پڑھیے, اور ظاہر ہے کہ اگر اس تعلق سے کوئی چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے, مثلا آپ کہیں کہ ہمارے پاس یہ مٹیریل ہے, فوٹو کاپی کروائیے, مجھ تک پہنچائیے, یا مثلا یہ کہ ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک بہت اچھا آرٹیکل آیا یا بڑی اچھی بات کی گئی ہے, باقاعدہ, مطلب میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کا وقت ضائع کریں, کوئی ایسی پازیٹو اپروچ ہو جس کے نتیجے میں ہم دونوں مل کے کچھ سیکھ سکیں, کچھ حاصل کر سکیں. تو میں نے ظاہر تقاضا کیا تھا, تو میں نے اس
تقاضے کم از کم اپنے تعلق سے پورا اس طرح کیا کہ ساتویں محرم آ گئی اور میں نے چاہا حالانکہ نتیجے کی گفتگو بھی یہ ہو سکتی تھی، مگر میں نے چاہا کم از کم میں آج آپ کی خدمت میں یہ کہوں، اتنا کچھ پڑھنے کے بعد، اتنا کچھ مطالعہ کرنے کے بعد، اتنا کچھ دیکھنے کے بعد، خواب و تحریر ہو، تقریر ہو، کسی کا کلام ہو، کوئی کتاب ہو، محسوس میں یہ کر رہا ہوں مبدا اور معاد کے تعلق سے غلطی کہاں ہو رہی ہے. تو ایک ہی چیز جو میں نے یوں سمجھیے کہ نیل ڈاؤن کی ہے، جو چیز میں نے نیل ڈاؤن کی ہے وہ ایک ہی چیز ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ اس تصور کے ساتھ، ان دو لفظوں کے تصور کے ساتھ یا ان تصورات کے ساتھ، ایک مبدا کا تصور، ایک معاد کا تصور، ایک آغاز کا تصور، ایک انجام کا تصور، اس میں میں نے محسوس یہ کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں، کہ سہون نہیں عمدن اس مسئلے سے غفلت برتی جا رہی ہے. یہ آج کی تقریر کا نتیجہ ہے جو آغاز ہی میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. مبدا اور معاد کے تعلق سے سہون نہیں، یعنی کسی آپ یہ کہیں غلطی ہو گئی، چوک ہو گئی، نگاہوں سے کوئی بات الگ ہو گئی، دور رہ گئی، نہیں ایسا نہیں ہے، نہیں آمدن اس سے دور رہا جا رہا ہے. آمدن، اب آپ کہیں گے یہ کیا عجیب بات کی آپ نے کہ مبدا اور معاد کے تعلق سے یہ آمدن دور کیسے رہا جا سکتا ہے؟ جس کا آغاز ہے اس کا انجام ہے، جس کا کوئی انجام ہے اس کا کوئی آغاز ہے، تو اس میں آمدن دور رہنے کی بات کیا ہے؟ کوئی فلسفیانہ مسئلہ ہے جس کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں؟ کوئی منطق کا مسئلہ ہے جس کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کیوں، آپ بھی سوچئے، میں تو ظاہر ہے سوچ چکا ہوں اس پر، میں تو ایک پوری تقریر کو ذہن میں رکھ کر یہاں موجود ہوں، اور ظاہر ہے کہ آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اس میں میرے ساتھ ذرا سا آگے بڑھیے. آمدن غفلت ہے، مبدا سے آمدن غافل، معاد سے آمدن غافل. اب آمدن، اب یہ آمدن ایک زمانے بہت آسان لفظ ہوا کرتا تھا. آمدن کا مطلب ہے جانتے بوجھتے، آمدن کا مطلب ہے دیکھتے بھالتے، آمدن کا مطلب یہ ہے کہ جس کو کہیں اگر آپ اور ذرا سی میں وضاحت کر دوں کہ جس میں باقاعدگی سے کیا غفلت، کس سے؟ اپنے ہی آغاز سے. غفلت کس سے؟ اپنے ہی انجام سے. آغاز ظاہر یوم الست، انجام یوم آخرت، دونوں ہی سے آمدن سہون نہیں. سہون کیا ہوتا ہے؟ سہون یہ ہوتا ہے سہون نہیں، یہ مقام نہیں، سہون. یعنی سہون کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی صورت کہ جس کے نتیجے میں آپ کہیں کہ ہاں سب کچھ ہو رہا تھا، سب کچھ پڑھا جا رہا تھا، سب کچھ لکھا جا رہا تھا، ایک چوک ہو گئی اور یہ پورا سبجیکٹ رہ گیا، نگاہوں سے اوجھل رہ گیا، یہ ہے سہون. آمدن میں بتا چکا ہوں. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اب جو میں نے بڑی ہی یوں سمجھیے کہ دقت نگاہ کے ساتھ اس مسئلے پر، نگاہ ظاہر ہے دقت نگاہ ہے تو نگاہ دوڑائی تو ہوگی، تو اب جو میں نے دیکھا، تو میں نے دیکھا کہ جانتے بوجھتے غافل اپنے ہی آغاز سے، غفلت اپنے ہی انجام سے، جانتے ہی بوجھتے. اور یہی نہیں بلکہ اس غفلت میں اب مبتلا کرتے چلے جانا ہے، یعنی اب اس کے لیے ایک ملٹی پلائر بھی ہے کہ ایک سے دو، دو سے چار، اب چار سے آٹھ، آٹھ سے سولہ، یہ ہے ملٹی پلائر. اس کا ملٹی پلائر یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ایک سے دو، دو سے تین، تین سے چار، نہیں. اس کو جتنا تیزی سے، جتنی سرعت سے اس کو، یعنی کس کو؟ اس غفلت کو پھیلا دو تاکہ یہ اپنے آغاز سے بھی بے خبر ہو جائے، اپنے انجام سے بھی بے خبر ہو جائے. یہ بڑی ہی ذمہ داری سے گفتگو کر رہا ہوں، اور یہاں اگر آپ سے کہوں، سب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، اور مجھے تو یہ بتایا ہی گیا ہے کہ آپ کی مجلسوں کا ایک ڈرا بیک یہ ہے کہ آپ ان سے گفتگو کرتے ہیں جو سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں. تو میں نے کہا اس کو ڈرا بیک کیوں کہتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ دروازے تک لوگ پورے نہیں آتے، نہیں، اس سے تو کوئی دلچسپی ہی نہیں، اس سے تو کوئی دلچسپی نہیں ہے، بات تو پوری ہوگی دروازے تک آئیں یا یہیں رہ جائیں، اس سے زیادہ نہیں. لیکن میری گزارش سنیے آپ، اتنا غافل کر دو کہ نہ اپنے آغاز اور نہ ہی اپنے انجام کو یہ پہچان سکے. کیوں، کس لیے، یہ کون سی تحریک ہے، یہ کون کس ایجنڈے پہ کون کام کر رہا ہے، یہ کس کو اسائنمنٹ دیا گیا ہے، یہ کس کو ذمہ داری دی گئی ہے. آپ معلوم، یہ آج کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ روز اول سے آغاز اسلام بظاہر، کب سے ظاہر ہے، جس دن سے اعلان نبوت و رسالت ہوا اس وقت سے یہ تحریک چل رہی ہے، مسلسل تحریک ہے، آج بھی یہ تحریک ہے اور چلتی رہے گی. کیوں آپ کو معلوم ہے، ایک ہی وجہ ہے، اس لیے ان کو غافل کر دو، اس لیے کیونکہ اس پورے تصور سے ہم واقف نہیں ہیں. آپ میری بات کو بہت غور سے سنیے، یہ اہم مسئلہ، سنگین مسئلہ، نازک مسئلہ ہے. یعنی ایک پوری تحریک چلی، اس تحریک نے آپ کو بے خبر کر دیا آپ کے آغاز سے، اس تحریک نے آپ کو بے خبر رکھا آپ کو اپنے انجام سے. نتیجے میں کیا ہوا؟ نتیجے میں یہ ہوا کہ جو اپنی ابتدا سے بے خبر رہتا ہے اور انتہا سے ناواقف، تو پھر وہ گناہوں میں ملوث ہوتا چلا جاتا ہے. اور جہاں گناہوں میں ملوث ہو گیا تو اس کا مطلب یہ کہ اپنے اصل سے دور ہوتا چلا، اپنے اصل سے دور ہوتا چلا، گویا تصور توحید سے اس کو دور کر دو، اس کو نبوت و رسالت سے دور کر دو. امامت تو بات کی بات ہے، اس کو نبوت و رسالت سے دور کر دو، اتنا دور کر دو کہ پھر یہ ہمیں پکڑنے کے قابل نہ رہ جائے. یہ غیر مسلموں کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ شاید اہل ہنود یا اہل یہود کا تذکرہ کر رہا ہوں، نہیں، یہ مسلمانوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. آپ کہیں گے کیا عجیب بات کر رہے ہیں آپ، یہ کیا بات ہوئی کہ مسلمان کیوں چاہے گا کہ دوسرا مسلمان اپنے آغاز سے اور اپنے انجام سے بے خبر ہو جائے؟ اس لیے کہ یہ وہ مسلمان ہے کہ جس کے لیے قرآن نے کہا افلا یعقلون، تم عقل سے کام نہیں لیتے، افلا یتفکرون، تم فکر نہیں کرتے، افلا یؤمنون، تم ایمان نہیں لاتے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن بار بار آپ کی عقل کو اپیل کر رہا ہے اور یہ تقاضا کر رہا ہے کہ سوچو، تدبر کرو. اور کیسے تدبر؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، تم قرآن میں تدبر سے کام نہیں لیتے؟ کیا تمہارے دلوں میں تالے پڑ چکے ہیں؟ کیا تمہارے دلوں میں قفل لگ چکے ہیں؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ عقلانی طور پر مذہب کو اختیار کرو. وہ جو زمانے اولا میں آئے، چونکہ وہ عقل کے ساتھ داخل مذہب نہیں ہوئے تھے، وہ عقل کے ساتھ داخل مذہب نہیں ہوئے تھے، کتنی دفعہ اس جملے کو دہراؤں، انہوں نے کبھی تو اپنے آپ کو کسی تلوار کے مقابلے پہ پایا، داخل دین ہو گئے. کبھی انہوں نے کثرت دیکھی، دین میں داخل ہو گئے. کبھی انہوں نے ذرائع معاش کو تنگ ہوتا ہوا جانا، داخل دین ہو گئے. کبھی مجبوری کا عالم سا عالم ہو چکا تھا کہ جس کے نتیجے میں ہر طرف سے محصور ہو گئے، داخل دین ہو گئے. آپ کو معلوم ہے اس میں عقل کہاں ہے؟ کوئی آپ مجھے بتائیے، اس میں کہیں عقل نظر آئی آپ کو؟ یعنی آپ یہ مجھ سے کہیے، استرار کے عالم میں اگر کوئی ایک نان چرا لے تو اس میں معقولیت ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، حالت استراری تھی، مضطر تھا، بے چین تھا، بھوکا تھا، اس نے ایک روٹی چرا لی. تو اب معلوم یہ ہوا کہ کورٹ کی پروسیڈنگ ہی بدل گئی اس تعلق سے پوری. اب وہ چوری کا مقدمہ قائم نہیں ہو سکتا، اب تو حاکم وقت کو بلایا جائے گا کہ اس کو نان کیوں نہیں ملی. جہاں پر یہ ہے معاملات کی نوعیت، آپ سمجھے میری بات؟ یہاں پہ معاملات کی نوعیت یہ ہے کہ نان اگر نہیں مل رہی ہے کسی کو اور استراری کیفیت میں چونکہ اس کے پاس بود و باش کا سامان نہیں ہے، میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، درہم و دینار نہیں ہے، اس نے ایک مرتبہ اٹھا لیا اور رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، تو کیا اس تعلق سے کوئی مقدمہ ایسے چلے گا جیسے کہ عموماً چوری کا چلا کرتا ہے، یا مقدمے میں بحیثیت یعنی پروسیکیوٹ کرنے والا جب پروسیکیوٹ کرے گا تو وہ کہاں تک، کس چین آف کمانڈ تک جائے گا کہ جس کے نتیجے میں حاکم وقت کو آنا پڑے گا جواب دینے کے لیے کہ یہ محروم کیوں رہا؟ یہ مسئلہ کراچی کی بجلی کا نہیں ہے، یہ مسئلہ کراچی کی بجلی کا نہیں ہے، ان سے پوچھیں تو کہتے ہیں ان کی ذمہ داری، ان سے پوچھیں تو ان کی ذمہ داری، اور پھر ان کی تو پھر ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری، فارغ ہو تو کوئی کام ہونا، وہاں فراغت ہی نہیں ہو رہی ہے، وہاں فراغت ہی نہیں ہے، صبح ان کے لیے بھی ہوتی ہے ہمارے لیے بھی ہوتی ہے، شام ان کے لیے بھی ہوتی ہے ہمارے لیے، مگر فراغت نہیں ہوتی، فراغت نہیں ہوتی، جو فراغت نہیں ہوتی تو 2 کروڑ کے شہر میں بجلی مسئلہ، اور پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم مثلا مقابلہ کر رہے ہیں مغرب سے، بھائی پہلے جینے کا سامان تو عطا کر دو، پہلے رہن سہن طرز معاشرت کے تعلق سے چیزیں تو مہیا کر دو، پہلے روٹی پانی کے مسائل تو حل کر دو، پہلے بجلی کے تعلق سے تو معاملات کو درست کر دو، بچے بغیر بجلی کے پڑھ رہے ہیں، اگر پڑھ رہے ہیں آپ سمجھے، وہاں پر کیفیت یہ ہے کہ بجلی نہیں ہے جو اب بنیادی ضرورت ہے، اب اس پہ ایک مقدمہ آئی ہے کہ جی 50 برس پہلے کون سی بجلی ہوتی تھی، اب اگر یہ گفتگو ہے تو پھر ظاہر ہے کہ 50 برس پہلے آپ بھی کہاں تھے اور آپ کو ہونے کی ضرورت کیا تھی، اب آپ کے ہونے پہ گفتگو اگر کی جائے تو آپ ہوئے کیوں، کیا اب اس موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے؟ یعنی ہمیں تو احساس دلائیں کہ 50 برس پہلے تو قندیل میں اور لالٹین اور شمع، تو اگر ایسی صورت ہے تو پھر بہت دور جائے گی، دیکھیے ضمنی مسائل ہیں یہ، مگر یہ آ جاتے ہیں، مجھ سے تقاضا بھی کرتے ہیں ہمارے نوجوان کہ کبھی کبھی موضوعات کو بھی آپ ذرا سا دیکھ لیا کریں، اس لیے کہ شاید ایک اطمینان ملتا ہے کہ ہاں آپ کے مسائل کو کوئی شیئر کر رہا ہے، بس یہ شیئرنگ ہے، دیکھیے ہماری امت کتنی معصوم امت ہے، یعنی کاش کے مسئلے کو کوئی شیئر کرے اور اس تکلیف کو سہ لے جس تکلیف سے آپ گزر رہے ہیں، بس اتنا ہے تقاضا، کوئی آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہمارا گھر تاریخ ہے تو آپ آ کے رہ کے دیکھیے کیسا لگتا ہے، نہیں وہ کہہ رہا ہے کم از کم جواب تو دے دو، منہ تو کھول دو، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی ایک پلان تو وضع کر دو، تو جہاں یہ کیفیت ہے جہاں یہ معاملات ہیں تو وہاں پہ استرار کے عالم میں کیا ہوتا ہے، استرار کے عالم میں چوری ہو جاتی ہے اور اس چوری کے تعلق سے معاملات بدل جاتے ہیں، وہاں اتنا غافل کر دو، اتنا غفلت میں مبتلا کر دو کہ ہم پر ہی کوشچن نہ کر سکے کہ ہم دین میں داخل کیسے ہوئے تھے، ہم پر ہی سوال نہ اٹھا سکے، تو ان کو کبھی بصرے کی گورنری دے دو، ان کو کبھی یمن بھیج دو، ان کو کبھی بیت المال میں ان کی پوسٹنگ کر دو، کبھی ان کے تعلق سے ذرا دور پار کی سفارت دے دو کہ یہ ذرا سا دور ہی رہیں تو بہتر ہے، آپ سمجھے پیورلی، یعنی آپ دیکھیں اس کانسیپٹ کا ایپلیکیشن ہے آج جو جس سے جتنا خائف اتنا دور، یہ نزدیک ہوتا تو یہ کر دیتا تو دور کر دیا، دور کر دو اس کو، دور کر دو کہ یہ نہ رہے، نہ ہم اس کو دیکھیں نہ یہ ہمیں دیکھے، بس جو کرتا رہے کرتا رہے، اس پورے تصور کی بنا یہ 2500 برس پہلے نہیں پڑی، یہ باد سرکار رسالت مآب، اب آپ یہ کہتے ہوں گے کہ یہ بڑی طولانی ایک گفتگو ہو گئی، اب آپ سے عرض کروں قرآن کے بعد سب سے بڑا سورس کیا ہے آپ کے پاس، حدیث، حدیث میں آپ کے پاس پرنسپل سورس کیا ہے، صحاستہ، حدیث کی 6 مستند کتابیں، صحاستہ یعنی بخاری مسلم ماجہ ترمذی، ابو داؤد، نسائی۔ کئی مرتبہ اس پر میں نے سیر حاصل گفتگو کی اسی ممبر سے، آج نہ تاریخیں بتلانا ہے نہ آپ کو سن ولادت اور سن وفات بتانا ہے، میں پریشان نہیں کرنا چاہتا آپ کو، گو کہ سب معلوم ہے مگر نہیں، لیکن جہاں ضرورت ہوگی وہاں ضرور بتاؤں گا تاکہ آپ پورا ایک تاریخی تجزیہ کر سکیں، اور آپ کو جاننا چاہیے اس لیے کہ پہلی کتاب جس کے متعلق کہا بعد کتاب باری صحیح بخاری، یعنی اللہ کی کتاب کے بعد جو سب سے مستند کتاب ہے وہ ہے صحیح بخاری۔ صحیح بخاری میں 7000 سے زیادہ احادیث، 7000 سے زیادہ احادیث کو ظاہر کون پڑھے، تو اب کیا کیا، ایک تجرید بنی، تجرید الصحیح لأحادیث جامع الصحیح، اس کو کیا کہا، تجرید بخاری، اور یہ کیا ہے، مبارک زبیدی، اس کے مؤلف رحمت اللہ علیہ، ضروری ہے یہ۔ اب ظاہر ہے کہ جب یہاں تک میں بات لے آیا تو کیا کیا، انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے جامع بخاری سے انہوں نے اسانید کو، اسانید سند کی جمع، اور مقررات، مقرر کی جمع، ریپیٹیٹو جتنی ٹریڈیشنز تھیں، جتنے ریپیٹنگ احادیث تھیں اس کو، اور جہاں پر سند تھی اور اسانید تھے اس کو، دو چیزوں کو انہوں نے حذف کر دیا، اور نتیجے میں کیا ہوا، 3761 صحیح احادیث کو تجرید کا حصہ بنا دیا۔ 7000 کی، اب ہمارا بچہ اگر آج ہو تو وہ یہ کہے گا کہ اس کو تلخیص کہتے ہیں، نہیں اس کو تلخیص نہیں کہتے، خلاصہ نہیں ہے، کیونکہ خلاصہ یعنی اگر کتاب ایک شکل میں ہو تو اس کی تلخیص ہوتی ہے، لیکن اگر کتاب یوں سمجھیے کہ قولن قولن ہو تو پھر اس کی تلخیص نہیں ہوتی، اس کی تجرید ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد یہ ہوا کہ اچھا محمد ابن اسماعیل بخاری کو آپ نہ بھولیے رحمت اللہ علیہ، محمد ابن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ، سن ولادت 194 ہجری، سن وفات 256 ہجری۔ اب اگر آپ کو ذرا سا تاریخ میں، ظاہر ہمارے بچے ہیں یہاں پہ اور بہنیں میری ذکر بھی کرتی ہیں، پڑھتی بھی ہیں اور ظاہر بولتی بھی ہیں، مجالس کے تعلق سے ان کو مٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے، تو میں ان کو صرف بتلانا چاہ رہا ہوں کہ آپ ہی کی نالج کے کنزمپشن میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو کنزیوم کریں اور سمجھیں کہ 194 ہجری سے 256 کا مطلب کیا ہوا، 62 برس کی عمر پائی ہے، پہلی بار بخارا میں پیدائش ہے، دوسری بار 210 ہجری میں انہوں نے ایک سفر کیا ہے اپنی ماں اور بھائی کے ساتھ مکے کا، 16 برس کی عمر میں ایک سفر کر لیا اور پھر مکے میں مقیم ہو گئے، یعنی یہ کون ہے، 9 برس میں جنہوں نے قرآن کو حفظ کر لیا تھا، مکہ جب پہنچے تو حدیث کے تعلق سے یا علم حدیث کے تعلق سے انہوں نے ظاہر ہے کہ معاملات کو سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ یہ ہے تاریخ، اور ظاہر ہے کہ تاریخ ایک ایسے شخص کی کہ جو اپنے اعتبار سے حدیث کا امام مانا جاتا ہے، محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ بخاری، یہ پورا شجرہ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے صاحب، بالکل صحیح ہے، یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی۔ ان کے تعلق سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے حجاز کا سفر کیا، یمن کا سفر کیا، انہوں نے عراق کا سفر کیا، انہوں نے شام کا سفر کیا تحصیل حدیث کے لیے، اور حصول حدیث میں ان کا عالم یہ تھا کہ لاکھ سے اوپر احادیث نگاہوں میں رہی، اور انہوں نے اس لاکھ میں مناسب سمجھا کہ 7000 کو رکھ لیں، ہر حدیث کو چننے سے قبل غسل فرماتے تھے اور لکھنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ اب میں اپنے سننے والوں کو ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں کہوں گا کہ اب آپ ٹائم کیلکولیٹ کریں اور آپ بتائیں کہ اس میں اندازن کتنا وقت صرف ہوتا ہے غسل میں، 2 رکعت نماز میں، تحریر میں، ایک حدیث کے، لیکن بہرحال اس کا مطلب کیا، یہ کیا چیز شو کر رہی ہے، یہ کر رہا ہے، یہ ذمہ دار آدمی، بہت ذمہ دار ہے، اور ذمہ دار کس کے سامنے، امت کے سامنے نہیں، اپنے اللہ کے سامنے، اتنی ذمہ داری کے ساتھ، اتنی ذمہ داری کے ساتھ احادیث کی کلیکشن ہو رہی ہے۔ 194 ولادت 210 مکے میں. اب 210 سے لے کے ظاہر ہے کہ ایک وقت انہوں نے گزارا ہے لگ بھگ 40 برس. پھر چلے گئے یہ بخارا واپس. حاکم بخارا نے کہا میرے بچوں کو پڑھاؤ. انہوں نے کہا کہ میں گھر جا کے نہیں پڑھاتا, محل میں آ کے نہیں پڑھاتا. انہوں نے کہا تمہیں محل میں آ کے پڑھانا ہوگا. انہوں نے کہا میں نہیں گھر بھیجو. انہوں نے کہا نہیں گھر نہیں بھیجو. ان پر مشکلیں مصیبتیں, یہ پہاڑ ٹوٹے. اور یہ سمرقند و بخارا کے درمیان ایک مقام ہے خرتنگ, وہاں پہ ان کا انتقال ہو گیا. یہ تو ایک مختصر سی تاریخ ہے, میں نے کہا جائزہ لینے کے لیے. یہ چیزیں بہت ضروری ہیں, بہت ضروری ہیں. 210 ہجری سے مکے میں ہیں, ٹھیک ہے صاحب, مکے میں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ کچھ زیادہ دور تو نہیں ہے, مدینہ زیادہ دور نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ جب 16 برس سے آپ تحصیل میں مصروف ہیں علم حدیث کے, تو دو باتوں کو اور یاد رکھیے, اور یاد رکھنا ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں ائمہ اربعہ کا وجود ہی نہیں ہے. ائمہ اربعہ موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ وہ دور ہے جس میں ائمہ اثنا عشر کا وجود نہیں ہے, موجود ہیں. تو اس کا مطلب پیرلل تین قوتیں چل رہی ہیں. ایک وہ خود جو بانی ہے صحا ستہ کے یا اس اسکول آف تھاٹ کے, ایک وہ جو فقہ کے ائمہ ہیں, یہ حدیث کے امام, وہ فقہ کے امام, اور ظاہر ہے یہ تو ہدایت کے امام. میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا, میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا. ہدایت انکمپس کر لے گی ساری چیزوں کو. تو ہم ظاہر ہے کہ نہ مقابلے پر ہیں, نہ مقابلے پہ آنا چاہتے ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے, نوجوان خاص طور پہ سنیں, اس کو لیکچر کے طور پہ سنیں, اس کو مجلس کے طور پہ سنیں. 5 منٹ زیادہ ہو جائیں تب بھی سنیں. کیوں, میں کیوں کہنا چاہتا ہوں, دیکھیے میرا مقدمہ مجھے یاد ہے. غافل کرنا چاہتے ہیں مبدا اور معاد سے, میں نے کہا تھا یہ جملہ, میں بھولا نہیں ہوں, میں بھولا نہیں ہوں, آپ بھی نہیں بھولیں گے, وہ مجھے یاد دلائیں گے. کیا ہوا نتیجے میں, کیا ہوا نتیجے میں, یہ ہوا کہ یہ تو بنے امام حدیث کے. ایک حدیث کو بھی اگر میں آپ سے کہوں 210 ہجری میں مکہ آنے کے بعد, اس کا مطلب یہ ہے کہ امام ہشتم کا دور تو ختم ہو گیا, تو امام نہم تو موجود ہے, امام دہم بھی ان کی زندگی میں, امام یازدہم بھی ان کی زندگی میں. تین امام امامی جس کو ہم کہتے ہیں اثنا عشر ہم ہیں, تو ظاہر ہے کہ ہمارے تین امام, آخری چار میں تین. دور وہی ہے, جگہ بھی نزدیک وہی ہے, اور پھر سفر یہ طے کرا رہا ہے کہ آپ جاتے رہے ہیں ہر گھر, جہاں جہاں سے حدیث ملتی رہی ہے وہاں وہاں دور پار کے آپ نے سفر کیے. یہ تو بہت نزدیک کی بات تھی, یہ تو بہت نزدیک کی بات. ایک حدیث کو نقل نہیں کیا محمد ابن اسماعیل بخاری نے. اور ایسا نہیں تھا کہ دنیا نام لے کے پکارتی تھی, نہیں. جب کبھی کسی نے پکارا فرزند رسول, قول کس کا نقل کرنے جا رہے ہیں؟ رسول. قول رسول کا نقل کرنے جا رہے ہیں, فرزند رسول سے حدیث نہیں لیتے. یعنی اب آپ مجھے یہ بتائیے, یہ عدل ہے؟ یہ انصاف ہے؟ اس کے نتیجے میں یہ جامع ہے؟ یہ حدیثوں کا مخزن ہے؟ یہ ان ٹوٹیلٹی باد کلام باری صحیح بخاری ہے, اب بھی ہے. یہ ٹائٹل اس کا نہیں چھنتا, لیکن فرزند رسول سے حدیث نقل نہیں کرتے. اچھا, فقہ کے چار بڑے امام ابو حنیفہ ہیں, مالک ہیں, اور ظاہر ہے کہ شافعی ہیں, اور پھر احمد ابن حنبل ہے. جس دور میں آپ ہیں اس دور میں طے بات یہ ہے, طے بات یہ ہے, سن لیجئے میری بات غور سے, کہ احمد ابن حنبل کا دور ہے. تین بڑے امام فقہ کے چلے گئے, فقہ مدون ہوئی. فقہ کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن اور حدیث. قیاس تو ہے, ظاہر ہے, اپنی جگہ ہے, اس سے تو مفر نہیں ہے, اس سے تو دور نہیں ہوتے. قیاس تو اپنی جگہ ہے, مگر فقہ کی بنیاد قرآن ہے یا حدیث ہے؟ تو کیا کوئی حدیث محمد ابن اسماعیل بخاری نے ابو حنیفہ سے لی؟ کوئی حدیث محمد ابن اسماعیل بخاری نے مثلا امام مالک سے, امام شافعی سے؟ ہاں, ایک انسیڈنٹ ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہاں احمد ابن حنبل کی خدمت میں آئے ہیں اور اپنے پورے کام کو پیش کر دیا ہے, اس پر انہوں نے کہا کہ ہاں ابھی اور اس میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے. 210 56 ہجری، یاد رکھیے احمد ابن حنبل کا سنہ وفات 244 ہجری کے نزدیک قرین، تو وہ بھی چلے گئے. اب یہ ہیں اور یہ احادیث ہیں. تجرید بخاری مبارک زبیدی، یہ نام یاد رکھیے، 3761 صحیح احادیث کے ساتھ. اس کا کیا مطلب ہوا؟ صحیح کی تعریف کیا ان کے پاس؟ جو دیندار ہو، پرہیزگار ہو، حافظہ جس کا صحیح ہو بس. اب دیندار، پرہیزگار، حافظہ کے صحیح الدماغ یا صحیح الحافظہ ہو، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. یہ آپ کے یوں سمجھیے کہ پیرامیٹرز ہیں، ہمارے پاس ایسا نہیں ہوتا. بنیادی شرط ہمارے پاس ہے حدیث صحیح نقل کرنے کے لیے، امامی اثنا عشری. کسی ایک پر بھی ایسا نہیں کہ وہ درمیان سے نکلتا ہو، نہیں. یہ ایک. دوسری بات سن لیجئے کہ باب بدائے قلب قائم کیا محمد ابن اسماعیل بخاری نے. یعنی اگر آپ کو یاد ہے کسی وقت میں نے کہا تھا کیفا کانا بدع الوحی، کیسے وحی کا آغاز ہوا، تو اسی طرح سے باب بدع القلق یعنی ابتدائے آخری نش کیسے ہوئی محمد ابن اسماعیل بخاری. تو تجرید میں آپ اٹھا کے دیکھیے، عجیب بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک صحابی عمران ابن حسین، بعد قیبر مسلمان ہونے والے اور 52 ہجری میں دنیا سے گزرنے والے، کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی تنہا حدیث ہے، ایک حدیث اور خلقت کائنات. اس میں کافی پہ تو کل گفتگو ہوگی، آپ سمجھ رہے ہیں. یعنی اس میں میں اپنے لیے کوئی راہ فرار اختیار نہیں کر رہا ہوں، میں تو جو کہتے ہیں نا انگریزی میں پٹنگ مائی سیلف ٹو دا ٹیسٹ، میں تو خود اپنا امتحان لے رہا ہوں. اس لیے کہ یہ ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اس کے بغیر زندگی نہیں ہے. اب تک جو گزار لی اسو گزار لی، لیکن اب ہمیشہ تو یوں ہی نہیں گزرے گی نا. تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ حیرانی سی حیرانی ہوئی کہ ایک حدیث، اور وہ حدیث سننا پسند کریں گے آپ، حدیث ہے باب بدال قلق میں. فرماتے ہیں ما کان اللہ لم یکن شیئن غیرہ، اللہ تھا اس کا کوئی غیر نہیں تھا. یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تھا اس کا غیر نہیں تھا. وعرشہ علی الماء، اس کا عرش پانی پر تھا. کتب فی ذکر کل شیئن، لوح محفوظ پہ ہر شے موجود ہے. خلق السماوات والارض، اس نے سماوات و ارض کو بنایا. فنادا منادی ذهبت ناقتوں کا، اچانک کسی نے آواز لگائی تمہارا ناقہ بھاگ گیا، تمہاری اونٹنی بھاگ گئی، حدیث ختم ہو گئی. یہ کائنات کی ابتدا ہے، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بہت غور سے سنیے یہ بات. یہ باب بدع الوحی ہے کہ جس میں حدیث ہے عمران ابن حسین، میں حسین پڑھ رہا ہوں سواد کے ساتھ ہے، اس پہ پیش لگا ہوا ہے، طبیعت نہیں کر رہی تھی حسین کہنے کی، میں نہیں کہتا تو میں نے اس لیے کہا عمران ابن حسین. یہ مصاحبین میں ہوئے ابو ہریرہ کے، وہاں بھی خیبر کے بعد، یہاں بھی خیبر کے بعد، اور پھر ظاہر 52 ہجری ان کا سن وفات بھی ہے. اللہ تھا اس کا غیر نہیں تھا. اب اس میں نئی بات تلاش کیجئے کوئی آپ لوگ، اس میں کوئی نئی بات آپ کو تلاش کرنا ہے. میں نے عرض کی آپ سے کہ جہاں پہ یہ گفتگو ہوگی، معیار گفتگو کا یہ ہوگا، اور یہ میں نے کیا کہا، کتنی آپ کو میں نے تاریخ بتلائی ہے کہ صحیح احادیث کو جمع کیا ہے، تو یہ حدیث صحیح السند ہے، یہ صحیح السند ہے. صحیح السند راوی کے اعتبار سے بھی، متن کے اعتبار سے بھی، دونوں اعتبار سے. علم حدیث سے اگر ذرا سی بھی واقفیت ہو تو دو ہوتے ہیں، یعنی وہ سمجھیے بلاکس، یا دو ہوتے ہیں پورشن، ایک پورشن وہ اسناد کا، ایک پورشن متن کا. کس نے رپورٹ کیا، کیا رپورٹ کیا، یہ بھی صحیح یہ بھی صحیح. اس میں گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ اللہ تھا اس کا غیر نہیں تھا، پانی پہ عرش تھا، جو کچھ بھی ہے لوح محفوظ میں ہے، اس نے سماوات و عرش کو خلق کیا، کسی نے آواز لگائی تمہارا ناکا بھاگ گیا. اب وہ حدیث تو رہ گئی ایک طرف، ناکے کے پیچھے چلا اور ایسا چلا کہ اب واپس نہیں آیا ہے، واپس نہیں ہے. دیکھیے میں نے عرض کیا تجوید بخاری مارکیٹ میں موجود ہے، اٹھا کے دیکھیے باب بدع القلق. کسی نے مجھ سے، یہاں میرے بزرگ محترم نے کہا علم بدع پہ گفتگو کریں، تو انشاءاللہ کروں گا. جہاں کہیں آپ بیٹھے ہیں اگر میری آواز آ رہی ہے تو میں آپ سے صرف یہ گزارش کروں، کل کا دن میں پا ہے، پرسوں کا دن ہے، بڑا اہم دن ہے ہمارے پاس. یہ انہوں نے کہا کہ بس یہ ہوا اور ناکا تلقت ہو گئی، کائنات بن گئی. اور ظاہر ہے کہ اتنا ہی بتانا تھا، کنزیوم اتنا ہی کر سکتے ہیں آپ، اس سے زیادہ تو کنزیوم نہیں کر سکتے، بہت بوجھ ہوگا آپ پر. آ جائیے ایک حدیث کو ایک اور دیکھ لیں، مشکات شریف میں. آپ سمجھے میری بات؟ یہ تو میں نے کہا یہ بخاری ہے. مشکات، مشکات میں ظاہر ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بغوی اور قطیب عمری دو کی مشترکہ کاوش. قطیب عمری کا سن وفات میں اگر بتا دوں آپ کو، 743 ہجری، 743 AH. اور کیفیت یہ ہے کہ انہوں نے تو ظاہر ہے کہ دو طرح کی فصلوں کو قائم کیا ہے، ایک وہ جس میں جب رپورٹ کرتے ہیں تو صحاستہ سے لیتے ہیں، وہ فصل اول کہلاتی ہے، اور فصل دوم میں باقی تمام محدثین سے. تو انہوں نے تو باقاعدگی سے ایک تو تخصیص اس تعلق سے کر دی. دوسری بات یاد رکھیے مشکات شریف کے تعلق سے، ظاہر ہے کہ ہمارے پاس موجود ہے، مارکیٹ میں دستیاب ہے. اس میں باقاعدگی سے کہنے والوں نے کہا ہے کہ بڑی ہی ذمہ داری سے احادیث کو جمع کیا گیا ہے. یہاں پہ حدیث کو نقل کیا گیا ہے، میں نے چاہا کہ میں ذرا سا آپ کو دھیرے دھیرے میں آپ کو گریجویٹ کروں حدیث میں. میں چاہتا ہوں کہ زینہ بزینہ ہم آگے بڑھیں. میں ظاہر ہے کہ مشکات کو پہلے پڑھ دیتا، بخاری بعد میں ہو جاتی تو کہتے کہ نہیں صاحب یہ تو آپ نے تقدیم اور تاخیر کا ہو گیا مسئلہ، آپ نے یہ کیسے کیا. تو اب دیکھیے مشکات، وہاں عمران ابن حسین، یہاں سوچتا ہوں نام لوں یا نہ لوں، خلیفہ ثانی بچ تک کافی ہے. بس سن لیجئے، رپورٹ کیا ہے، ظاہر راوی ہیں، راوی تنہا تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں کہ راوی صحابی ہیں. صحابی کون سے؟ اجلہ صحابہ میں صحابی رسول ہیں. باب بدع القلق، کائنات کی ابتدا ہو رہی ہے صاحب، غور سے سنیے، بہت غور سے سنیے. باب بدع القلق فرماتے ہیں، اور ظاہر کے فرماتے ہیں تو ہم بھی بتلا رہے ہیں آپ کو کہ وہ کیا فرماتے ہیں. انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ قام رسول اللہ قائما، کھڑے ہوئے تھے کسی مقام پر، استادہ تھے سرکار رسالت میں آپ، اور ایک مرتبہ اپنی استادگی میں کیا کیا، خبرنا ان اخبرنا ان بدع الخلق، ہم کو ابتداء آفرینش کے متعلق اخبار بیان کرنے لگے، یعنی خبر، خبر کی جمع اخبار، تو ہمیں بتلانے لگے. حتی یہاں تک کہ پہنچے کہاں، کہاں پہنچے، پہنچے کہاں پہ، حتی اب رپورٹنگ ہو رہی ہے ساری، ہے بیان کر رہے ہیں بدع خلق کے متعلق بیان کر رہے ہیں، یہاں تک کہ پہنچے کس ایشو تک، جنہ، جنت تک. اور پھر یہ کہا کہ جنت مل گئی لأہل جنہ منازلہم، جنت والوں نے جنت کے منازل کو طے کیا، وأہل النار منازلہم، اہل نار نے اپنے منازل کو طے کر لیا. حفظ من ذالک حفظہ ونسیہ من نسیہ، یاد رکھا جن کو یاد رکھنا تھا، بھول گیا جس کو بھولنا تھا. حدیث ختم ہو گئی، پوری حدیث پڑھی ہے میں نے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نے ایڈٹ کیا. جتنا تھا میں نے اتنا پڑھا. کائنات کی ابتدا کے باب میں یہ حدیث ہے مشکات میں. ایک مقام پہ سرکار اردو میں سن لیجئے, ایک مقام پہ سرکار رسالت میں آپ کھڑے تھے, کھڑے کھڑے انہوں نے ہمیں خبر دی بدء خلق کے متعلق, آغاز خلقت کے متعلق. اس میں جب بات پہنچی یہاں تک کہ جنت والے جنت کے منازل میں داخل ہو رہے تھے, دوزخ والے دوزخ کے منازل میں داخل ہو رہے تھے, اور اس کے بعد یہ جس کو یاد رہ گیا یاد رہ گیا, جو بھولنا تھا وہ بھول گیا. قصہ ختم. میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے آپ سے آغاز میں کہا تھا, میں نے یہ کہا تھا بڑی یہ اتنا پن ڈراپ سائلنس تو میں سمجھتا ہوں مقدر والوں کو ملتا ہے, اور صحیح ہے, اور صحیح ہے. یہ اس لیے صحیح ہے, دیکھیے اس لیے صحیح ہے کہ یہ آپ کا فہم بول رہا ہے, یہ آپ کی فراست بول رہی ہے. ہم متعمل نہیں ہو سکتے. کیوں؟ ہم تصدیق کے لیے نہیں آئے, ہم کسی کا مذاق اڑانے کے لیے نہیں آئے. ہم مایوب سمجھتے ہیں مذاق اڑانا. ہم اپنے نوجوانوں کو بتلا کے یہ تلقین کر رہے ہیں کہ یہ ہے معیار عامہ کے پاس. ہم عامہ نہیں ہیں, ہم خاصہ ہیں. اور کل اصول کافی سے بتلاؤں گا کہ ایک سطر کی بھی اگر حدیث ہوتی ہے تو وہ کیسی ہوتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اس پر گفتگو ہوتی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ ایک پوری کوشش ہے کہ سب کو غافل کر دو. میں نے کہا تھا آپ سے ابتدا میں, میں نے اپنے مقدمے کو مضبوط کیا, میں نے ایک نتیجے تک آپ کو پہنچایا. غلطی سہون نہیں, امدن امدن غلطی, جانتے بوجھتے. کہ اب اگر بتانے پہ آ جائیں تو ظاہر ہے وہ نوجوان جو مجلس کے بعد مجھے روک کے پوچھ سکتا ہے تو خلیفہ سے نہیں پوچھے گا. وہاں پوچھنے والے کم تھے کہ کہاں سے پڑھا, اور بتلائیے, کچھ اور بتائیے, اس کے آگے بتائیے, یہ کیسے ہوتا ہے, یہاں تک بات کیسے آئی. بات شروع ہوئی بدء خلق پہ, جنت کے منازل طے کروا دیے, جہنم میں پہنچا دیا. اس کے بعد کہتے ہیں یہ حافظے کے حوالے, جس کو یاد رہ گیا یاد رہ گیا, جس کو بھول گیا. یعنی جہاں قول رسول کے تعلق سے یہ اپروچ ہو, یہاں پہ یہ انڈرسٹینڈنگ کا لیول ہو, یہاں پہ یہ بات ہو کہ ہم اس طرح سے, یہ ہے ہمارے پاس کل, ہمارے پاس انڈرسٹینڈنگ نہیں. یہ انڈرسٹینڈنگ کی بات نہیں ہے, یہ ریسپیکٹ کی بات ہے, یہ تکریم کی بات ہے, یہ تعظیم کی بات ہے. اور اسی میں ہتک کا پہلو بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو قابلیت ہے اس قابلیت کا آپ نے تذکرہ ہی نہیں کیا. قرآن کہہ رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے وما ہوا للغیب بزنین. ایسا نہیں ہے کہ وہ غیب کے تعلق سے بتلانے میں بخل سے کام لیتا ہے. نہیں, عالم الغیب, وہ عالم الغیب ہے. یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من الرسول. عالم الغیب فلا یظہر الغیبہ احدا الا من ارتضی من الرسول. وہ عالم الغیب ہے, غیب کی بات کسی پر ظاہر نہیں کرتا مگر یہ کہ جو رسولوں میں مرتضی ہو. آپ سمجھے میری بات؟ وہ وکیل نہیں ہے غیب کے تعلق سے علم دینے میں. اور جب وکیل نہیں ہے تو کیا چاہتا ہے؟ وہ استعداد چاہتا ہے, قوت چاہتا ہے, ریسپٹیو پاور چاہتا ہے, قبولیت کی طاقت چاہتا ہے, اور اس کے بعد وہ علم عطا کر دیتا ہے. وہ علم عطا کر دیتا ہے. میں قرآن کے پاس جاؤں ان آیتوں کی نتیجے میں یا ان احادیث کے نتیجے میں محدث کے پاس جاؤں, عقل یہ کہے گی کہ اس سے تو زیادہ کلیئرٹی آف تھاٹ یہ قرآن مجید میں. حالانکہ مسائل ہیں اس میں بھی مسائل بہت ہیں. کس پر کب کیسے غائب کو ظاہر کرتا ہے, کس طرح سے کرتا ہے, کہ عالم الغیب ہے اور کسی پر غیب کو ظاہر نہیں کرتا. ہاں مگر یہ کے رسولوں میں جس کو مرتضی کر لے. اب وہ مرتضی ارتضا ہے, وہ مرتضی استفا ہے, وہ مرتضی مجتبی ہے, وہ مرتضی اس کی پسندیدگی ہے, وہ مرتضی اس کا ریلائنس ہے, وہ ارتضا کی منزل اس کا بھروسہ ہے. جو کچھ بھی صحیح, ایک پر ہے, فقط ایک پر. اور اماموں نے کہا ہے اس ایک تک نہیں پہنچتا, سلسلے میں ہم تک بھی آتا ہے. یہ نہیں کہ دنیا سے جاتے جاتے اپنے علوم کو دبا کے چلے گئے, مخفی کر کے چلے گئے, نہیں, اسرار امامت تعلیم کر دی. جو میں جانتا ہوں تم کو جاننا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ تم ہادی ہو, تمہیں ہدایت کرنا ہے. میری گفتگو یہ مسلسل ہو رہی ہے اس محرم میں کہ جہاں ہدایت ہی پیش نظر نہ ہو, جہاں ہدایت ہی مطمع نظر نہ ہو, جہاں ہدایت ہی دعوت فکر و نظر نہ ہو, تو وہاں پہ گفتگو نہیں ہوتی. گفتگو نہیں ہوتی, وہاں تو یہ کہ غفلت میں ان کو مبتلا کر دو. تو ایک تو شیطان ہے جو غفلت میں مبتلا کرتا ہے, اور اگر میں اس کی تعریف کو ذرا سی اس میں بھی تجرید کر دوں, اس میں بھی تلخیص پیش کر دوں, میں نے کیا کہا؟ ایک تو شیطان ہے جو غفلت میں مبتلا کرتا ہے, اور ایک وہی ہے, یہ ہے اس کی کل تعریف. ہے اس کی کل تعریف, نام مت بدلیے. ہمیں اچھا لگتا ہے شیطان, بہت اچھا لگتا ہے, اس لیے کہ سمبل ہے, علامت کی ہے. کاہے کی علامت؟ غفلت میں مبتلا کرنے کے تعلق سے. ہم کیا ضرورت ہے نام, ہمیں کیا ضرورت ہے نام لینے کی؟ وہ غفلت میں مبتلا کر رہا ہے, غفلت میں مبتلا کر رہا ہے, اس کا کام ہی ہے غفلت میں مبتلا کرنا. رحمان کا کام ہے غفلت میں مبتلا کرنا؟ رحمان کے بندوں کا کام ہے غفلت میں مبتلا کرنا؟ نہیں. آپ کہیں گے نہیں تو شیطان کا کام ہے, تو پھر نام دوسرا لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے بہتر کوئی نام ہے؟ آپ اس سے امپروو کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ امپروو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کافی ہے, کافی ہے. یعنی تخصص رکھتا ہے اپنے علم میں, مخصوص بڑا اسپیشلائزڈ علم ہے اس کے پاس غفلت میں مبتلا کرنے کا, تو بس کافی ہے. میں نے نام لے لیا, چاہیے جو چاہے کر سکتے ہیں کیجئے, میں نے تو نام لیا شیطان کا. تو اب میری گفتگو خلاصتاً یہ ہے, ذرا سا اپنی توجہات کو دیکھیے, ہم اگر آج کی تقریر پہ مبدا اور معاد کا مدار بنا لیں تو یقین جانیے نہ میرا عقیدہ باقی رہے گا نہ آپ کا عقیدہ باقی رہے گا. یہ تذکرتاً گفتگو اس لیے ہوئی گھنٹہ بھر تاکہ کل کی اور پرسوں کی تقریر کے لیے اپنے آپ کو آپ آمادہ کیجیے, اور ذرا جا کے اصول کافی کا مطالعہ کیجیے. تو مجھے اچھا لگے گا کہ جب میں محمد ابن یعقوب کلینی کے تعلق سے گفتگو کروں گا تو آپ محسوس کریں گے کہ یعنی یہ سرمایہ علمی قرآن تو اپنی جگہ, مگر حدیث کو پیش کرنے کے تعلق سے بھی کمال علم ہے جو نظر آ رہا ہے. فرار نہیں ہے, فکر سے بھی فرار, میدان سے بھی فرار, یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے, یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. نہ ہم میدان سے بھاگنے والے, نہ اپنے تفکر میں بھاگنے والے, ہم تو ڈٹ جانے والے, رہ جانے والے, نتیجے میں مر جانے والے. یہی ہے کربلا. گفتگو ختم ہو گئی. یہ ہے کربلا, یہ ہے کربلا. اس طرح سے قائم کرتے ہیں, اس طرح سے باقی رکھتے ہیں, اس طرح سے اس کو دائمی صورت دیتے ہیں, وہ علی اکبر حسین ہو یا وہ قاسم ابن حسن ہو, وہ کوئی بھی ہو, سب کا ہدف ایک, سب کی منزل ایک, کہ غافل نہیں رہنے دیں گے, غفلت میں امت کو مبتلا رہنے نہیں دیں گے. 61 ہجری کے 10ویں محرم کو نہ پہچانے دنیا, نہ پہچانے 1431 میں تو پہچانے گی نا. کتنا بیدار کیا ہے, کتنا بیدار کیا, کون سی شمع کو روشن کیا ہے حسین ابن علی نے کہ آج تک اس کی روشنی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بجلی ختم ہو جائے, یہ پانی ختم ہو جائے, مگر خدا گواہ ہے کہ حسین کا سہارا بس باقی رہے, اور کچھ نہیں, اور کچھ نہیں. یہی تو تنگ, کسی سے تو تنگ کیا تھا نا, پانی کو روکا تھا. آپ دیکھیں رسد کو اور کمک کو روک دیا تھا, آپ نے پہرا بٹھا دیا تھا. یہی کیا امت نے, پہرا بٹھا دیا. کس پر؟ کس چیز پر؟ بیت المال پر نہیں, دریائے فرات پر. وہ جن کے قدموں کی جنبش سے دریا بنتے ہوں، وہ جن کی ٹھوکر سے نہریں نکلتی ہوں، وہ جن کے دعاؤں کے اثر کے نتیجے میں امواج متغیر ہوتی ہوں، ان سے پانی کو روکنا کیا یہ عدل ہے؟ کیا یہ انصاف ہے؟ کوئی انسانیت ہے جو رہتی دنیا تک اس کا جواب دے سکے؟ کہ دشمنی میں نہ صرف یہ کہ نواسے رسول محروم ہے، 6 مہینے کا بچہ بھی محروم، 6 مہینے کا بچہ پانی سے محروم، پانی نہیں ملے گا، سب کو ملے گا مگر حسین اور حسین کے گھرانے کے لیے پانی نہیں ہے، جن کے صدقے میں کائنات قلق ہو رہی ہو۔ وجعلنا من الماء كل شيء حي کے اصل اصول پہ دنیا قائم ہو، جس کی آفاقیت کا یہ عالم ہو کہ ایک اعلان ہوا محکمات میں، سائنٹیفک ریزن کے نتیجے میں نہیں، محکمات میں پرنسپل ہے، ہم نے ہر شے کو پانی سے خلق کیا۔ دنیا ریسرچ کرتی ہے، کر لے، یہ تبدیل نہیں ہوگا تصور خلقت کا، حیات کا تعلق پانی سے، اور اس حیات کے استعارے کو مفقود کر دیں محمد کے گھرانے پر، اور یہ کہیں گے نہیں تمہارے لیے پانی نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ قیام گاہ حسینی کو ہٹایا گیا، دور کیا گیا پانی سے، پانی سے۔ کیا ایسا نہیں ہوگا کہ اس مجمع میں جو لشکر آدھا پر مبنی تھا حفاظ قرآن نہ ہو؟ کیا ایسا ممکن تھا؟ ہوں گے، حتمن ہوں گے، دل گواہی دیتا کہ کیوں نہیں ہوں گے، ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ اگر وہ وہاں نہ ہوتے تو یہ بات یہاں تک اس طرح سے نہ آتی۔ یعنی کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ حفاظ تھے، سورہ کوثر کو پڑھ چکے تھے، سورہ کوثر کو جانتے تھے، مطالب سے بھی آگاہ تھے، جس کے دست قدرت میں، جس کے پہنچ میں، جس کے فضیلت میں یہ ہو کہ یہ وہ ہے جو ساقی کوثر کا بیٹا ہے، اس کا باپ ساقی کوثر، میر کوثر، جن کا حوض کوثر، ان کو پانی کا ایک کوزہ نہیں، جن کا کوثر ان کے پاس کوزہ نہیں ہے پانی کا۔ اور دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ایک جنگ ہوئی تھی، عزیزان محترم، 7 محرم کے تعلق سے جہاں تذکرے ہوتے ہیں وہاں مجھے 5 سے 7 دقیقے دیجئے، قاسم ابن حسن کا تذکرہ کر دوں، جتنے پیاسے اہل حرم اتنا پیاسا قاسم، مگر قاسم کی قسمت کو ملاحظہ فرمائیے کہ جاتے ہیں چچا سے اجازت لینے کے لیے مگر کلیجے سے لگاتے ہیں سید الشہداء، یہ کہتے ہوئے کہ قاسم تجھے مرنے کی اجازت کیسے دوں بیٹے، یہ مرنے کا اذن کیسے دوں، تو تو میرے بھائی کی نشانی ہے، تو تو میرے بھائی کی نشانی ہے، وہی صورت، وہی سیرت، سب کچھ تو وہی ہے، تجھے مرنے کی اجازت کیسے دوں، بار بار کلیجے سے لگا رہا۔ علماء مقاتل نے لکھا ہے کہ حضرت قاسم کا عالم یہ تھا کہ جاتے پھر دوڑتے ہوئے آتے قدموں سے لپٹ جاتے، دور چلے جاتے پھر دوڑتے ہوئے آتے ہاتھوں کو بوسے دینے لگتے، پھر دور چلے جاتے نزدیک آتے آبا کا دامن تھام لیتے، پھر دور چلے جاتے نزدیک آتے ہاتھوں کو جوڑنے لگتے کہ سب جا رہے ہیں، چچا جان جعفر و عقیل کا گھرانہ چلا گیا، چچا جان علی اکبر چلے گئے، چچا جان اب مجھے بھی جانے کی اجازت دیجئے۔ حسین ابن علی نے کہا نہیں، میں اجازت نہیں دیتا۔ خیمے میں گئے، ماں سے کہا، اور ظاہر ہے کہ ماں سے کیا کہا، یہی کہا، اماں جان چل کے اجازت دلوا دیجئے چچا جان سے، چل کے اجازت دلوا دی چچا جان سے، ماں بہتر جانتی ہے، یہ جانتی ہے کہ حجت خدا ہے حسین ابن علی، اللہ کی حجت ہے فی الارض، ظاہر ہے کہ ان کے مقابلے پہ گفتگو نہیں کی جا سکتی۔ ماں نے کہا جاؤ، تم جاؤ چچا کی خدمت میں جاؤ، اور بار بار جاتے رہو، مقرر جاؤ، سکرر جاؤ، مگر جاؤ، تم جاؤ، اور جانے کے بعد تم اجازت طلب کرو۔ گئے، ایک ایسی کیفیت میں کہ جہاں محسوس یہ ہوتا تھا کہ اب چچا اجازت نہیں دیں گے، ایک مقام بلند پہ جا کے بیٹھ گئے۔ روضۃ الشہداء کو اٹھا لیجئے، معالی السفتین کو اٹھا لیجئے، مقتل ابی مخنف کو اٹھا لیجئے، اور ریاض القدس کو اٹھا لیجئے، دیگر کتابیں جن میں مقاتل کا تذکرہ ہے اور جن میں حالات یا احوال ہے کربلا کا، ان کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، ایک ہی آپ کو بات ملے گی، اور وہ بات یہ ہے کہ ایک مقام پر بیٹھے بیٹھے اچانک فرط مسرت سے چہرہ ایسا روشن ہو گیا جیسا اس سے پہلے نہیں تھا، یعنی سرخ چہرہ ہو گیا. کیا ہوا؟ بازو پا ایک بازو بند کو محسوس کیا. وہ تعویذ تھا، قاسم جانتے تھے، 3 برس کی عمر ہے، 50 ہجری میں جب حسن مشتبہ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، قاسم سے رخصت ہوتے ہوئے نزدیک بلا کے، بچہ چھوٹا ہے، کچھ کہا اور اس کے بعد کہا مشکل میں کسی وقت آ جاؤ، مشکل میں کسی وقت گھر جاؤ، اور اپنے چچا کو نرغے آدھا میں دیکھو تو اس تعویذ کو کھول کر پڑھنا اور چچا کی خدمت میں لے کے چلے جانا. تعویذ کو کھولا، باپ کی تحریر کو چوما، اس میں یہی لکھا تھا قاسم ایک ایسی وقت، ایک ایسی منزل آ جائے، ایک ایسا وقت آ جائے جس میں تم اپنے آپ کو حیران پاؤ تو اس تحریر کو حسین ابن علی کی خدمت میں لے کے جاؤ. اور اس میں یہاں تک لکھا ہوا کہ میری نیابت کرو، ایک ایسی منزل پر کہ جب لشکر آدھا کی یلغار ہو. ایک عجیب لفظ استعمال کیا، عجیب لفظ استعمال کیا، اور وہ لفظ یہ ہے کہ دیکھو بغل سے کام نہ لینا حسین پر اپنی روح کو فدا کرنے میں. نفس نہیں کہا، روح کو فدا کرنے میں بغل سے کام نہیں لینا. آج کی مجلس، آج کی محفل، آج کا ماتم، مولا آپ گواہ رہیے ہم بغل سے کام نہیں لیتے. دم نکلتا ہے نکل جائے، ہو جو ہونا ہے وہ ہو جائے، ہم بغل سے کام نہیں لیتے. یہ روح تو آپ ہی کے لیے تڑپ رہی ہے، یہ روح تو آپ ہی کے لیے بے چین ہے، یہ روح تو آپ کی زیارت کی متمنی ہے. مولا بس اتنا کیجئے کہ اپنے قریب بلا لیجئے، جب آپ چاہیں بلائیں، مگر آپ بلائیں، آپ سے نزدیکی چاہتے ہیں. اور سب، میں تنہا نہیں، جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب کی یہی تمنا ہے، دم نکلے تو اس طرح سے کہ حسین کی معیت میں چلے جائیں. قاسم ہے، قاسم کی پیروی کرتے ہوئے کہ کس طرح سے میں معیت میں چلے جاؤں ان شہداء کی جنہوں نے اپنی ارواح کو فدا کر دیا حسین ابن علی پر. ایک مرتبہ دوڑتے ہوئے حسین کی خدمت میں آئے، اور حسین کی خدمت میں آ کے کہا چچا جان، بابا کا نامہ مل گیا، بابا کا خط مل گیا، بابا کی وصیت مل گئی. بھائی کی تحریر کو دیکھا، حسین رونے لگے، حسین رونے لگے، آنکھوں سے تحریر کو لگایا، بے اختیار کہا تجھے ایک وصیت کی ہے بھائی نے، مجھے بھی ایک وصیت کی ہے تیرے متعلق. یہ کہہ کے ایک مرتبہ ہاتھ کو تھاما، خیمے میں آئے، بہن سے کہا بہن تبرکات کا صندوق تو نکالو. تبرکات کا صندوق نکالا گیا، قاسم کو حسن مشتبہ کا امامہ پہنایا، قاسم کو حسن مشتبہ کی ابا اڑائی گئی، قاسم کو حسن مشتبہ کی تلوار عطا کی گئی. اس کے بعد ایک مرتبہ جگر سے گریبان کو پھاڑ دیا، کھول دیا، امامے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایسے جیسے زندہ کو کفن دے رہے ہو. ایک عجیب منزل ہے، یہ وصیت ہے حسن مشتبہ کی جس کو پورا کر رہے ہیں. یہ کہہ کے ایک مرتبہ کہا آپ سب سے رخصت ہو جاؤ، سب کو خدا حافظ کہہ دو. قاسم ابن حسن جس کی صورت حسن مشتبہ سے مشابہ ہے، اور ظاہر 13 برس کی عمر بتائی ہے، مقاتل میں یہی لکھا ہوا ہے جو بیان کیا جا رہا ہے، بے اختیار رونے کا ایک کہرام برپا ہو گیا. حمید ابن مسلم ایک بات کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے جب خدا حافظ کہہ کے خیمے کے در تک آئے ہیں اور پردے کو اٹھا کے باہر آئے ہیں، حسین غش کے عالم میں زمین پہ گر گئے. کسی نے حسین ابن علی کو غش کھاتے ہوئے نہیں دیکھا. قاسم کی رخصت اور حسین پہ غشی کا طاری ہونا خدا ہی بہتر جانتا ہے یہ کیا تھا. مگر بتایا ایک مرتبہ جب غشی کے عالم سے باہر آئے، کلیجے سے بھتیجے کو لگا لیا اور یہ کہا قاسم یہ تم نہیں جا رہے ہو، میرے بھائی کی آخری نشانی جا رہی ہے.
پشت فرش پہ گود میں اٹھا کے قاسم کو بٹھایا، اور ایک مرتبہ جب جھک کے سلام کیا قاسم نے اور آدھا کے لشکر کی طرف بڑھے تو حمید ابن مسلم نے دیکھا، میں دیکھ رہا تھا صبح سے مگر یہ عجیب شہید تھا، کانا وجہ کل فلقت القمر، ایسی صورت تھی جیسے بدر کامل چودویں کا چاند ہے جو سیاہ بادلوں کی طرف بڑھ رہا ہو۔ قاسم کی رخصت ہوئی، اہل حرم کا قرآن تھا، حسین ہے عباس ہے، دونوں نے دیکھا۔ اب جو دیکھا تو وہ جنگ کی ہے کہ حضرت شامی کے چاروں بیٹوں کو تہ تہ کیا، حضرت شامی کو تہ تہ کر دیا، لشکر کو بھگاتے ہوئے دور تک لے گئے اور یہ کہتے ہوئے چلے، جانتے ہو کہ میں کون ہوں، میں کس کا بیٹا ہوں، میں کس کا پوتا ہوں، میرے گھرانے کو جانتے ہو میں کون ہوں؟ یہ بات ہو ہی رہی تھی، عمر سعد نے کہا 13 برس کا بچہ اور ہمارے اتنے بڑے بڑے پہلوانوں کو ختم کر دے، ارے وائے ہو تم پر، تف ہو تم پر، ایک بچہ تم سے مارا نہیں جاتا، ایک مرد بچہ تمہاری تیغ کے سائے میں نہیں آتا۔ یہ کہہ کے اب جو حملہ کیا تو حملہ ایسے، کھینچنے والے نے ایک نیزہ مارا، پشت کو توڑتا ہوا سینے سے باہر نکل گیا، آواز دی السلام علیکم یا اماں، چچا جان میرا آخری سلام لے لو چچا جان، زیارت کے لیے دل بے قرار ہے چچا جان، آؤ آؤ چچا جان آؤ۔ عباس میرے بھائی کی نشانی، میرے بھائی کی نشانی، چلو قاسم کی مدد کو پہنچے۔ عباس نے ایک طرف سے حملہ کیا، حسین نے ایک طرف سے حملہ کیا، بھاگتی ہوئی فوجوں نے اب قاسم کے لاشے کو پامال کر دیا، لاشے قاسم پہ پہنچے۔ اب جو پہنچے تو دیکھے کہ بھتیجا ایڑیاں رگڑ رہا ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، دم ہے جو لبوں پہ کھیل رہا ہے۔ چچا جان آپ کی زیارت ہو گئی، دم نکلا مگر کیسا، اب کیا کرے حسین، ہاتھوں میں اٹھانا چاہتے ہیں تو آزاد ہے کہ منقطع ہو رہے ہیں۔ اٹھانے کے بعد ایک مرتبہ چلے، ہاں اہل حرم سے یہی آواز آتی ہوگی، ہائے کیسا نوشا ہے، کیسے براتی ہے، کیسا دولہا ہے، کیسے
حسین